بسم الله الرحمن الرحيم وقال عزة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بہت سے علم والوں نے یہ بات کہی, یعنی اہل علم کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جماعت کے ایک فرد ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب لوگوں سے سوال کریں گے. اما کانو یعملون, جو عمل کے وہ لوگ کرتے تھے اس کے بارے میں. اس آیت کریمہ سے یہ بات نکلی کہ تمام اعمال کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. عموم ہے کہ ایک مومن کے ذمے جتنے بھی اعمال کو انجام دینا تھا اس نے ان تمام اعمال کو انجام دیا یا انجام نہیں دیا, اس کے بارے میں قیامت کے دن ضرور سوال کیا جائے گا. اب اس سے استدلال کیسے کریں گے؟ اما کانو یا عملون ای ان قول لا الہ الا اللہ, ان کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا, یعنی لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فلا الہ الا اللہ یہ اعمال قلبیہ میں سے ہیں, دل کے اعمال میں سے ہیں. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا, دل میں اس کی تصدیق کی, اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لیکن امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ استدلال اس وقت صحیح سمجھا جاتا جب کوئی دلیل قوی ہوتی کہ اما کانو یعملون سے لا الہ الا اللہ مراد ہے. لیکن اما کانو یعملون سے لا الہ الا اللہ مراد ہے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا اس کو استدلال کے اندر جو امام رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا وہ ہرگز مناسب نہیں ہے, بلکہ اس کو عموم پر رہنے دیا جائے کہ قیامت کے دن آپ کے رب سوال ضرور کریں گے جو اعمال وہ لوگ کرتے تھے اس کے بارے کے اندر. یہ ہو گیا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا دوسرا استدلال. تیسرا استدلال وقال لمثل هذا فليعمل العاملون, وہ مومن اور کافر کی آخرت کی گفتگو کا تذکرہ ہے سورہ صافات کے اندر, لمبا مکالمہ ہے. ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون, کیا معلوم ہوا؟ کامیابی کے لیے ایمان اور اعمال دونوں ضروری ہے, ایمان بھی ہو اعمال بھی ہو, تب جا کر کے مومن کو کامیابی حاصل ہوگی. اب یوں تفسیر کرتے ہیں لمثل هذا فليعمل العاملون اي المؤمنون فليؤمن المؤمنون, کہ اس جیسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان والوں کو ایمان لانا چاہیے. یہ تفسیر کرتے ہیں, حالانکہ یہ تفسیر کے ذریعے سے ایمان کی تفصیل یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اس کو عام رکھا جائے کہ آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے اندر جنت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان اور اعمال دونوں ضروری ہے. گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ دلیلیں لا کر کے جو اپنی بات ثابت کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے دوسروں کے اقوال نقل کیے اور دوسرے اہل علم کی باتیں نقل کی اور اس سے انہوں نے اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عمل یہ بھی ایمان کے اجزاء میں سے ہیں اور اس کے ذریعے سے ایمان کو مرکب ثابت کرنے کی کوشش کی، تو یہ استدلال صحیح اور مناسب معلوم نہیں ہوتا. جی احمد ابن یونس جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے، یہ ان کے جد کی طرف نسبت ہے یونس. ان کے والد کا نام تو عبداللہ علی اربوعی ہے لیکن دادا کی طرف نسبت مشہور ہو گئی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو چھوڑ کر سیدھی دادا کی طرف نسبت ہو جائے. یہ دو استاد ہے اس حدیث میں، احمد ابن یونس بھی اور موسیٰ ابن اسماعیل بھی. دو دو استاد سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں. قال، دونوں استاد نقل کر رہے ہیں ابراہیم ابن سعد سے. یہ ابراہیم ابن سعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے. سائل حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایو کا مدخول تو جمع ہوتا ہے جیسے پیچھے گزر گیا، اور یہاں تو واحد آیا، تو جواب اس کا یہ دیا جائے گا کہ ایون کے بعد عمل پر جو الف لام ہے وہ الف لام جنس کے لیے ہے. عمل کے اوپر جو الف لام ہے وہ جنس کے لیے ہے، اس لیے ایون کا دخول صحیح ہو گیا، کیونکہ اب قلیل کثیر دونوں کے اوپر اس کا دخول صحیح ہو گیا. ایو العمل افضل، کون سا عمل بہترین عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. دیکھو، سوال ہے عمل میں افضل کے متعلق اور جواب ہے ایمان کے بارے میں. معلوم ہوا ایمان اور عمل دونوں ایک چیز ہے. ساحل نے سوال کیا عمل کے بارے میں اور جواب ملا ان کو ایمان کے بارے میں. معلوم ہوا ایمان اور عمل دونوں ایک ہے. تو ساحل کا سوال عمل کے لیے تھا اور جواب عمل کے متعلق دیا گیا. معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل دونوں ایک ہے. قیل ثم ماذا, پوچھا گیا کہ حضور اس کے بعد کون سا عمل دوسرا افضل ہے دوسرے نمبر پر, تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بڑا افضل ترین عمل ہے. جویا کہ ایمان لانے کے بعد افضل عمل الجہاد فی سبیل اللہ کو بتلایا گیا. قیل ثم ماذا, پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے. قال حج مبرور, مقبول حج افضل عمل ہے. تو افضل ترین عمل میں پہلا نمبر دیا ایمان باللہ و رسولی, تیسرا نمبر دیا اللہ کے راستے میں جہاد, تیسرا نمبر دیا حج مبرور کو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جہاد کو حج پر بھی مقدم کر دیا ہے, جہاد کو حج پر بھی مقدم کر دیا, کیا وجہ ہوئی؟ تو اس کے وجوہات سمجھو. نمبر ایک, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو مقدم کیا تو لگتا ایسا ہے کہ اس وقت تک حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی, حج فرض نہیں ہوا تھا, اس لیے جہاد کو مقدم کیا, حج کو مؤخر کر دیا. دوسری بات سمجھو, جس وقت پر سائل نے یہ سوال کیا اس وقت کے اوپر جہاد کا کوئی خاص موقع تھا, جہاد کا کوئی خاص تقاضا تھا, اس لیے یہ سوال جواب میں جہاد کو ترجیح دی گئی. جہاد کا کوئی خاص موقع تھا, جہاد کا کوئی خاص تقاضا تھا, اور موقع محل اور تقاضے کے اعتبار سے مقدم مؤخر کیا جاتا ہے. نمبر تین, دو نفل عمل میں تقابل ہو رہا تھا, نفل جہاد نفل حج, اور ظاہر بات ہے کہ دونوں جب نفل عمل ہو تو اس وقت کے اوپر جہاد افضل ہوگا. یعنی سائل حج فرض کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتے, وہ تو ہے ہی, کرنا ہی کرنا ہے ہر ایک کو. سائل کے سوال کا منشا تھا نفل حج کے بارے میں, نفل جہاد کے بارے میں. تو گویا کہ دو نفل عمل کے بارے میں تقابل ہو رہا تھا کہ بھئی ہم نفل جہاد کریں کہ نفل حج کریں, تو ظاہر بات ہے کہ دو نفل عمل کا تقابل ہو تو نفل جہاد افضل ہو جائے گا, اسی لیے جہاد کو مقدم کیا گیا. نمبر چار, حدیث شریف میں ثم یہ ترتیب ذکری کے لیے ہے, ترتیب رتبی کے لیے نہیں ہے. یعنی مرتبہ نہیں بتلانا کہ بھائی جہاد پہلے بتلایا اسی لیے جہاد مقدم ہے, حج بعد میں بتلایا اسی لیے حج مؤخر ہے, ایسا نہیں فرما, مطلب نہیں ہے. بس تذکرے میں آ گیا, جہاد پہلے تذکرے میں آیا, حج بعد میں تذکرے میں آیا, تو اس تقدیم و تاخیر کی وجہ سے کسی کا مرتبہ بڑھ نہیں گیا اور کسی کا مرتبہ کم نہیں ہو گیا. تو ثم ترتیب ذکری کے لیے ہے, ترتیب رتبی رتبہ اس کے لیے نہیں ہے. نمبر پانچ, جہاد کا نفع متعدی ہے, اس لیے اس کو مقدم کیا گیا. اور حج کا نفع لازمی ہے اس لیے اس کو مؤخر کیا گیا. تو جہاد کے فوائد متعدی ہے اس لیے اس کو مقدم کیا گیا, اور حج کے فوائد اس کے نتیجے کے اندر اس کے مقابلے کے اندر لازمی ہیں اس لیے اس کو مؤخر کر کے بیان کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ حج مبرور کس کو کہتے ہیں. نمبر ایک, جس میں کوئی گناہ نہ ہوئے وہ حج مبرور ہے. نمبر دو, مبرور بمانا مقبول, جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور حج کے قبولیت کی علامت یہ ہے کہ حج سے آنے کے بعد حاجی کی زندگی نیکی کے اعتبار سے بدل جائے. یعنی حاجی صاحب پہلے جو نیک اعمال کرتے تھے اس کے مقابلے میں اب زیادہ نیک اعمال کرنے لگے, گناہ سے زیادہ بچنے لگے, زندگی میں دینی تبدیلی آ گئی. نمبر تین, حج مقبول مبرور وہ ہیں جس کے اندر ریاکاری نہ ہوئے, وہ حج مبرور کہلاتا ہے. جی باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام او الخوف من القتل. اب اس ترجمۃ الباب سے کیا بتلانا چاہتے ہیں وہ ذرا سن. پہلے لفظ استسلام کو سمجھ لیں. اسلام کو لے گئے باب استفعال کے اندر تو بن گیا استسلام. استسلام کے معنی آتے ہیں جھک جانا, ظاہر میں تابعداری قبول کر لینا, ظاہر میں تابع فرمان ہو جانا. یہ تین معنی آتے ہیں استسلام کے. اور تینوں صورت کے اندر یہ حقیقت میں اسلام نہیں ہے کہ کوئی آدمی ظاہر میں تابعداری اختیار کر لے, ظاہر میں جھک جاوے, ظاہر میں تابع فرمان ہو جاوے, تو اس کی وجہ سے وہ آدمی کوئی حقیقت میں مسلمان بن جاتا نہیں ہے. اب ترجمۃ الباب, اذا لم یکن الاسلام, جب اسلام حقیقت پر نہ ہو. اسلام حقیقت کے اوپر نہ ہو تو آخرت کے اندر اس کی وجہ سے نفع نہیں ہوگا. یہ جزا مازو. اگر حقیقی اسلام ہے تمہارے اندر آخرت میں نفع ہوگا, حقیقی اسلام نہیں ہے آخرت کے اندر تمہیں نفع نہیں ہوگا. اب آگے, وکان علی الاستسلام, اگر کسی میں ظاہری تابعداری ہے, حقیقی اسلام نہیں ہے صرف ظاہری تابعداری ہے, اول خوف من القتل, یا قتل کے ڈر سے خود کو مسلمان بتلاتا ہے, یا قتل کے ڈر سے خود کو مسلمان بتلاتا ہے, तो उसकी वजह से उसको फायदा नहीं होगा। आज मर्तबा आदमी इस्लामी लश्कर का गलबा हो गया, कत्ल के डर से खुद को मुसलमान जाहिर कर देवे तो कत्ल से बच तो जाएगा, लेकिन उसको आखिरत के अंदर नफा होने वाला नहीं है, आखिरत में फायदा होने वाला नहीं है। यही हाल है, अगर किसी के अंदर इस्लाम हकीकत के अंदर न हो, जाहिरी ताबेदारी हो, जाहिरी फर्माबरदारी हो, तो उसकी वजह से उसको फायदा होने वाला नहीं है। हकीकी इस्लाम होगा तो आखिरत के अंदर उसको फायदा होगा। क्या बतलाना चाहते हैं इमाम बुखारी तर्जमतुल बाब से? नंबर एक, इस्लाम का इतलाक कभी तो शरई और हकीकी माने पर होता है और कभी इस्लाम के माने के ऊपर होता है। लफ्ज इस्लाम का इतलाक कभी तो शरही और हकीकी माने पर होता है और कभी इस्लाम यानी जाहिरी ताबेदारी के ऊपर भी होता है। एक तो तर्जमतुल बाब से ये मतलब निकाल बताना है। नंबर दो, मोअतबर इस्लाम कौन सा और गैर मोअतबर इस्लाम कौन सा है, इसमें फर्क बतलाना चाहते। मोअतबर इस्लाम जिससे नजात मिलेगी वो इस्लाम, जो अल्लाह की रजा का जरिया बने वो इस्लाम, और गैर मोअतबर इस्लाम जाहिर जाहिर में फर्मा बरदारी वाला, उन दोनों के अंदर फर्क बतलाना चाहिए। तीसरा मकसद समझो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ईमान और इस्लाम में तरादुफ के काइल है, ईमान और इस्लाम दोनों मुतरादिफ है इस बात के काइल है। इसलिए जिन नुसूस में तगायुर मालूम होता है उनको जमा किया है। इमाम बुखारी ईमान और इस्लाम को मुतरादिफ मानते हैं कि दोनों एक माने के है, जो ईमान वो इस्लाम, जो इस्लाम वो ईमान। तो जिन नुसूस में जाहिरन ईमान और इस्लाम में तगायुर मालूम होता है, तबायुन मालूम होता है, उसको जमा कर रहे हैं कि भाई देखो इन नस में जाहिर में दोनों अलग लग रहे हैं, हकीकत में अलग मत समझना, हकीकत में दोनों एक है। तो अपने मौकिफ ईमान और इस्लाम का तरादु दोनों मुतरादी, उसके खिलाफ जो नुसूस है आयत और हदीस है उसको जमा कर रहे हैं और बतलाना चाहते हैं कि इन आयतों के अंदर जाहिर में जो तबायुन मालूम हो रहा है ईमान और इस्लाम में, वो हकीकत में तबायुन नहीं है, हकीकत में तो ये दोनों मुतरादिफ है। इसलिए कहना चाह रहे हैं देखो, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا। इस आयत में तुमको ईमान और इस्लाम जाहिर में अलग लग रहा है, अलग नहीं है, दोनों एक है। अगर तुमको दोनों को एक समझना हो तो आगे वाली आयत पर गौर कर लो, إن الدين عند الله الإسلام, वहाँ गौर कर लो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि दोनों के अंदर तगायुर नहीं है बल्कि दोनों में तरादू। चौथा मकसद समझो, इमाम बुखारी का क्या मकसद चौथा इस तर्जमतुल बाब से, इस्लाम जब हकीकी माने में हो تو ایمان کا مرادف ہے. اسلام جب حقیقی معنی میں ہو تو ایمان کا مرادف, ایمان اور اسلام میں ترادف, دونوں ایک جیسے ہو گئے. کیا مطلب؟ اسلام جب حقیقی معنی میں ہوگا تو ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اسلام جب حقیقی معنی میں ہوگا تو ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن جب اسلام حقیقت شرعیہ کے معنی میں نہ ہو, لیکن جب اسلام حقیقت شرعی کے معنی میں نہ ہو بلکہ لغوی معنی میں ہو, بلکہ لغوی معنی میں ہو, اسلام کے معنی میں ہو, تو مجاز شرعی ہے, تب تو پھر ایک دوسرے کے مرادف نہیں ہوں گے. تب مجاز شرعی اور دونوں ایک دوسرے کے مرادف نہیں ہے بلکہ دونوں میں تباین ہو جائے گا. تو چوتھا مقصد کیا نکلا؟ کہ جب اسلام شرعی حقیقی معنی میں ہوگا تب تو ایمان اور اسلام دونوں مرادف ہوں گے. جو ایمان وہ اسلام, جو اسلام وہ ایمان. لیکن جب وہ شرعی حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ لغوی معنی میں, مجازی معنی میں, تو اس وقت دونوں کے درمیان ترادف نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ تباین ہوگا, تغایر ہوگا. یہ سب مقاصد اس باب سے سمجھ کے اندر آتے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ان اعرابوں کو کہو کہ تم آمنا کہتے ہو, تم ایمان نہیں لائے, یوں کہہ دو کہ ہم نے ظاہر میں فرما برداری اختیار کی, ظاہر میں فرما برداری کی ہے, ظاہر میں ہم نے اسلام کا لیبل اور ٹائٹل لگایا, لیکن دل کے اندر ایمان داخل ہوا نہیں. ایسا کہو. اگر تم کو ایمان اسلام والی بات کہنی ہے تو دنیاوی فائدے کے لیے مت کہو, بلکہ باری تعالیٰ کو حقیقی معبود مان کر کے کہو. ایمان اسلام کی بات کرنی ہو تو دنیاوی فائدے کے لیے مت کرو, بلکہ باری تعالیٰ کو حقیقی معبود مان کر کے کرو. اس لیے کہ یہ عرب جو آئے تھے انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط کی شکایت کی کہ ہماری یہاں قحط ہو گیا ہے, ہم بہت پریشان حال ہے, لہذا آپ ہمارا کچھ مالی تعاون کر دو, کچھ غلہ دے دو, کچھ کھانے پینے کا سامان دے دو. اس طرح ان لوگوں نے سوال کیا تھا عرب نے آ کر کے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد فرماتے ہیں, تم آ کر ڈائریکٹ یوں کہو کہ ہم قحط زدہ لوگ ہیں, غریب ہیں, حالات زدہ ہیں, تو حضور تو ہر غریب کی مدد کرتے ہیں, تمہاری بھی مدد کریں گے. لیکن تم نے مطالبے کی ترتیب غلط بنا دی. اسلام کو بنیاد بنا کر تم مطالبہ کر رہے ہو. تم مطالبہ کر رہے ہو کیسے؟ اسلام کو بنیاد بنا کر کے کہ ہم ایمان لے آئے. یمنون علیک ان اسلموا. تو تم لوگ ایمان اور اسلام کو بنیاد بنا کر مطالبہ کر رہے ہو, یہ تمہارا مطالبہ غلط ہے. احسان جتلا کے مطالبہ کر رہے ہو, یہ مطالبہ تمہارا غلط ہے. گویا ایمان اور اسلام تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, نہ یہ کہ دنیاوی فائدے کے لیے، نہ یہ کہ قحط میں گلے کے چندے کے لیے، نہ یہ کہ حضور سے قحط میں مدد مانگنے کے لیے۔ ایمان اور اسلام تو تمہارا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جی کے واسطے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فاذا كان على الحقيقه۔ جب اسلام ایمان حقیقت پر ہوتا ہے تو ہوا علی قوله، تو وہ وارد ہے باری تعالیٰ کے فرمان عالی جل ذکره ان الدین عند اللہ الاسلام کے مقتضا پر، ان الدین عند اللہ الاسلام کے مقتضا کے اوپر۔ گویا کہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دین اور اسلام بھی تو امام بخاری کے یہاں مستحیل ہے، جس طرح ایمان اور اسلام مرادف ہے، دین اور اسلام بھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مترادف الفاظ میں سے ہے۔ گویا کہ جب یہ حقیقت اسلام پر ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر مرادف ہو جائے گا، کیونکہ جو دین وہ ایمان، جو ایمان وہ دین، اور دین کو اسلام کہا گیا، لہٰذا ایمان اسلام دین سب مرادف ہو گئے۔ بس شرط اتنی کہ وہ حقیقت پر ہونا چاہیے، صرف لغوی اور ظاہر پر نہ ہونا چاہیے، ورنہ دونوں کے درمیان تباین ہو جائے گا۔ ہم جواب میں یوں کہیں گے کہ دین نام ہے ملت کا، ان الدین عند اللہ الاسلام والی آیت سے استدلال آپ کرتے ہو، لیکن دین نام ہے ملت کا، اور دین اور ملت کے اندر اعتقاد اور اعمال دونوں شامل ہوتے ہیں۔ دین اور ملت کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے بھی ہو، اعتقادات بھی ہو، اعمال بھی ہو۔ ملت ابیکم ابراہیم، تو اس میں حضرت ابراہیم والے عقیدے بھی، حضرت ابراہیم والے اعمال بھی۔ تو دین ملت کو کہتے ہیں، اور ملت کے اندر عقیدہ بھی ہے اور اعمال بھی ہے، دونوں کے مجموعے کے اوپر دین اور ملت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسلام میں بھی اعتقاد اور اعمال دونوں کا مجموعہ ہے، اسلام بھی عقیدہ اور اعمال دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ لہذا دین اور اسلام میں تو تساوی ثابت ہوتی ہے، لیکن ایمان اور اسلام میں تساوی ثابت نہیں ہوتی۔ دین اور اسلام میں نسبت تساوی ثابت ہوتی ہے، لیکن ایمان اور اسلام میں نسبت تساوی ثابت ہوتی نہیں، کیونکہ دین کہتے ہیں ملت کو، دین اور ملت کہا جائے گا اعتقاد عقیدہ اور اعمال کا مجموعہ، اور اسلام بھی کہا جائے گا عقیدہ اور اعمال کا مجموعہ۔ تو دین اور اسلام میں تو ترادف ہے، دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، لیکن ایمان اور اسلام میں تساوی کی نسبت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جو استدلال کرتے ہو یہ استدلال درست نہیں ہے۔ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے ابو الیمان حکم ابن نافع ان کا نام ہے. اس روایت کے اندر ہے عامر ابن سعد بن ابی وقاص, یہ صاحب زادے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے. وہ اپنے والد گرامی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں. نام ہے ان کا سعد بن مالک, سعد بن ابی وقاص یعنی سعد بن مالک القرشی الزہری, القرشی الزہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں ہوتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں ان سے 20 روایتیں منقول ہیں. اشرع مبشرہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطا رہتن, رہت کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک کی جماعت کو رہت کہا جاتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ 10 سے زائد افراد کی جماعت کو رہت کہا جاتا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیا, یعنی مال غنیمت کا حصہ دیا. یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا, یہ غزوہ حنین کا واقعہ ہے. غزوہ حنین کے اندر غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا ہے اور غزوہ حنین ہوا فتح مکہ کے بعد فوراً. اب جو لوگ فتح مکہ میں نئے نئے تازہ تازہ مسلمان ہوئے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بڑا مال دیا, انعام دیا, 100 اونٹ عطا فرمایا. کیونکہ بڑے بڑے قریشی سردار لوگ اس وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے موقع پر, تو حضور نے ان کو 100 اونٹ عنایت فرمائے. ان کو یہ انعام دینے کا مقصد تھا تاکہ وہ ایمان میں جم جائے, ثابت قدم رہ جائے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ان کو بڑی مقدار میں مال عنایت فرمایا. وسعد جالس, حال یہ کہ سعد بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو ذرا انداز دیکھو, راوی خود حضرت سعد ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, سعد بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا, انا جالس, میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس طرز تکلم کو کہا جاتا ہے تجرید, تجرید یعنی آدمی اپنے آپ کو اپنے نام سے تعبیر کرے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی وہاں حاضر تھا, یہ تو ایک صاف ستھری تعبیر ہو گئی. لیکن کہے کہ بھائی محمود خود بھی وہاں موجود تھا, یہ ہو گئی تجرید. تو حضرت سعد کو کیا کہنا تھا, انا جالس, لیکن کیا کہا, وسعد جالس. حضرت سعد بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو جو نئے نئے ایمان لائے ان کو زیادہ زیادہ عنایت فرما رہے ہیں انعام کے طور پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا, یعنی ایک شخص کو انعام نہیں دیا. یہ آدمی ہے حضرت جعیل رضی اللہ تعالی عنہ. کہ حضرت جعیل نام کے ایک آدمی کو حضور نے نہیں دیا, ان کو چھوڑ دیا. ہوا اعجبہم الی, وہ میری نظر کے اندر، میرے خیال میں، میرے یقین کے مطابق زیادہ لائق اور قابل تھے، زیادہ لائق اور زیادہ قابل تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تفصیل ہی فرما رہے تھے تو حضرت جوئیل بھی اس لائق تھے کہ ان کو بھی جول دیا جاوے، انعام دیا جاوے، ان کو بھی جو ہے بڑی نوازش کی جاوے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق حضرت جوئیل بھی اس قابل تھے کہ ان کو بھی بڑا انعام پیش کیا جاوے، ان کو بھی بڑی مقدار میں کچھ دیا جاوے، مال، اونٹ، بکری، غنیمت کا مال. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بالکل نہیں دیا، حالانکہ میری نظر میں یہ تھا کہ ان کو برابر ملنا چاہیے، لیکن حضور نے تو ان کو بالکل نہیں دیا، بالکل چھوڑ دیا ان کو. فقل، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما لک عن فلان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہو گیا فلانے کے بارے میں، یعنی حضرت جوئیل کے بارے میں، آپ کیوں اعراض کر رہے ہو، کیوں ان کو نہیں دے رہے ہو، ان کے اوپر کیوں دھیان نہیں دے رہے ہو؟ دیکھو آپ کو ابھی بتلایا نا، حضرت سعد حضور کے رشتے کے ماموں بھی ہوتے تھے، اور آپ نے حدیث پڑھی ہے مشکات شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دیکھو یہ ہمارے ماموں ہیں، کسی کے پاس ایسا ماموں ہو تو بتلا رہے. تو ماموں جان نے سفارش کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے جوئیل کے بارے میں کیوں ایسا کیا کہ ان کی طرف آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں، ان کو بھی دینا چاہیے کچھ انعام، ان کو بھی کچھ غنیمت ملنی چاہیے، انعام ملنا چاہیے غنیمت میں سے. فواللہ، تو اللہ کی قسم، انی لأراہ مؤمناً، اس کو حمزہ کے ضمے کے ساتھ پڑھنا زیادہ راجح، حمزہ کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی ہوگا اظنہ، میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ایمان والے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ایمان والے ہیں. اور فتح کے ساتھ پڑھا جائے تو یقین کے معنی میں آتا ہے، انی لأراہ مؤمناً، کہ میں ان کو یقین کرتا ہوں کہ یہ ایمان والے ہیں. فتح کے ساتھ پڑھے تو اسی لیے مجہول والی قراءت زیادہ بہتر ہے. خدا پاک کی قسم میں ان کو مومن گمان کرتا ہوں، یہ انہوں نے کہا. اب دیکھیے، پہلے تو حضرت سعد نے قسم کھائی فواللہ، پھر ان عرض مشبہ بالفعل کے ذریعے تاکید لائے کہ بہت پکی بات ہے، پھر لامبی تاکید کا لأراہ لأراہ، ٹرپل تاکید لا کر کے حضرت سعد کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ بھی ایمان والے، ان کو بھی عنایت فرما دیجیے، ان کو بھی کچھ انعام دے دیجیے. یہ انہوں نے بہت تاکید کے ساتھ کہا. اب یہاں کچھ باتیں سمجھ لیں، آگے بھی آ رہا ہے، حضرت ساتھ دو تین بار اقرار کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور ان کو دو، حضرت جوئیل کو دو، حضرت جوئیل کو دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر جواب دیا، فقال، قال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال کے فاعل کون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مسلماً، او مسلماً. دیکھیے بھائی، بہت سے لوگ واو کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں، او مسلماً، لیکن اس کو غلطی قرار دیا گیا، او مسلما. اب یہ او کس معنی میں آیا ہے؟ نمبر ایک، او کو تنویع کے معنی میں لو نوع بدلانے کے لیے، جیسے عام طور پر او تنویع کے لیے بھی آتا ہے کہ کہیں متعدد نوع کی چیزیں بدلانی ہوتی ہے تو وہاں او لایا جاتا ہے، تو او تنویع کے لیے بھی ہو سکتا ہے. نمبر دو، تشریک کے لیے، تشریک یعنی شریک کر دو، کہ مومن بھی کہو اور مسلمان بھی کہو، یہ ہو گئی تشریک کا معنی. حضرت سعد نے کیا کہا تھا؟ مومن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ او مسلم، یعنی ان کو مومن بھی کہہ دو اور مسلم بھی کہہ دو. یہ ہوا تشریک کا معنی. اور تنویع کا معنی تو واضح ہے، تو مومن یا مسلم. نمبر تین، اضراب کے لیے مراد لے لو او کو. اضراب کے لیے، اضراب کے لیے کیا مطلب؟ لا تقل مؤمنا بل مسلما. اضراب کے لیے ہے تو کیا معنی نکلے گا؟ لا تقل مؤمنا بل مسلما. نمبر چار، تردید کے لیے، تردید تردید کے لیے. اب خلاصہ کیا نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عالی کا؟ وہ سمجھو، چار قسم بتائی او کی یہاں پر. اب حضور کا جواب بہت مختصر ہے، بہت جامع ہے، تو اس جواب کا خلاصہ سمجھو. نمبر ایک، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو مشورہ دے رہے ہیں کہ سعد ان کو مومن کہنے کے بجائے مسلم کہو، یہ اولا ہے. ان کو مومن کہنے کے بجائے ان کو تم مسلم کہو، یہ اولا اور بہتر ہے. کیوں کیوں مومن کہنے کے بجائے مسلم کہنا اولا اور بہتر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اور یہ جو ہے نا غیبی اور باطنی چیز ہے ایمان، اور غیبی اور باطنی چیز صرف اللہ جانتے ہیں. غیبی اور باطنی چیز صرف اللہ جانتے ہیں، اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے. تم ان کو ظاہر کے اعتبار سے مسلمان دیکھ رہے ہو، تو تمہیں تو ظاہر کے اعتبار سے جو ہے وہ کہنا چاہیے، ظاہر کے اعتبار سے جو ہے وہ کہنا چاہیے. تو تمہیں تو ان کو مومن نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ مسلمان کہنا چاہیے. کیوں یہ مشورہ دیا؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق باطن سے، ایمان امور غیبیہ میں سے، اور اس کے باطن میں کیا ہے، باطن کی حقیقت کیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تم تو ان کے ظاہر کو جانتے ہو، اس لیے جو ظاہر کو تم جانتے ہو وہی تم کو بولنا چاہیے تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حکم خلاصہ کیا نکلا؟ کسی کے ایمان کا قطعی حکم نہیں لگانا چاہیے، کسی کے ایمان کا قطعی حکم نہیں لگانا چاہیے. ادھر سے تم قسم کھا کے ہر سے مشبہ بالفعل سے قیام کی تاکید سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اسی لیے تمہیں اتنی قطعیت کے ساتھ، اتنی پختگی کے ساتھ باطنی اندرونی چیز کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، وہ تو اللہ کے حوالے ہیں. اگر تمہیں کہنا چاہیے تو بہت بہت تو ظاہر کے متعلق کہنا چاہیے کہ حضور وہ مسلمان نظر آتے ہیں، اسی لیے ان کو بھی کچھ دینا چاہیے. سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کا خلاصہ؟ دوسری بات سمجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یوں فرمایا کہ تم دونوں کہہ سکتے ہو، مومن تو تم بولے ہی تھے، تشریح مسلمان بھی کہہ دو او مسلمان، مسلمان بھی کہہ دو، اور دونوں یقین کے ساتھ میں یہ یا یہ اس طریقے سے، اور اجراب کا معنی تو بتلا ہی دیا، لا تقل مؤمنا بل مسلما. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھا اور بہت مناسب مشورہ دیا کہ سعد کسی کے بارے میں اتنی قطعیت اور یقین کے ساتھ تم کو بولنا نہیں چاہیے. فَسَكَتْتُ قَلِيلًا، حضور نے جب یہ کہا تو حضرت سعد کہتے کہ میں تھوڑی دیر کو چپ ہو گیا، کچھ بولا نہیں. میں نے سفارش کی، سفارش قبول نہیں ہوئی اور میں خاموش ہو گیا. ثم غلبنی ما اعلم منه، پھر میرے اوپر غالب آ گئی وہ چیز جو میں حضرت جعیل کے لیے جانتا تھا، پھر میرے اوپر غالب آ گئی وہ بات جو میں حضرت جعیل کے لیے جانتا تھا، یعنی میں جانتا تھا کہ یہ تو پکے مسلمان ہیں، بڑے اچھے مسلمان ہیں، حضور کیوں ان کو انعام نہیں دے رہے ہیں. وہ بات میرے اوپر پھر غالب آئے اور میرے اوپر پھر غلبہ آیا، اور ہوا کہ پھر ایک بار سفارش کروں. کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے دھیان نہیں دیا، حضور نے توجہ نہیں دی، ایسا تو نہیں ہوا. چلو میں پھر سفارش کروں. ثم غلبنی ما اعلم منه، پھر میرے اوپر غلبہ ہو گیا اس بات کا جو میں ان کے بارے میں جانتا تھا. فأتلي مقالتي، تو میں نے اپنی وہ بات دوبارہ عرض کی، میں نے اپنی وہ بات دوبارہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی لأراہ مؤمنا، میں نے دوبارہ عرض کیا. فقلت ما لك عن فلان، میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ فلانے یعنی جعیل کے بارے میں کیوں دھیان نہیں دے رہے ہو؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ پاک کی قسم میں ان کو مومن سمجھتا ہوں. دوبارہ سفارش، دوبارہ درخواست کی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، اب یہاں ایک بات رک کے سمجھ لو، کتاب الزکات میں بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں. وہاں ایک لفظ آیا ہے روایت میں، سارتہ، یعنی یہ بات میں نے آہستہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی. کیا لفظ آیا ہے؟ سارتہ، میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ سے کہی، یعنی حضرت سعد جو حضرت جعیل کے بارے میں بار بار سفارش کر رہے ہیں، یہ سفارش علل اعلان زور زور سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیسے کر رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. کیا نتیجہ نکلا؟ شراح نے اس سے کئی فائدے مستنبط کیے. نمبر ایک اہم فائدہ، بڑوں کو کوئی ایسی بات کہنی ہو جو ظاہراً اعتراض یا اشکال کی صورت بنتی ہو تو چپکے سے کہنا چاہیے. بڑوں کو کوئی ایسی بات کہنی ہو جو ظاہراً اعتراض یا اشکال کی شکل بنتی ہو تو کیسے کہنا چاہیے؟ چپکے سے کہنا چاہیے. چونکہ یہ بات ظاہراً اعتراض کی بن رہی تھی کہ حضور آپ سب کو دے رہے ہیں, جوہیل کو کیوں نہیں دے رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے چپکے سے آہستہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات عرض کی. نمبر دو, امر بالمعروف نہی عن المنکر سرن کرنا چاہیے, وہ اوقاف النفس ہوتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر حتی الامکان, جب خاص فرد کو کرنا ہو تب تو سرن ہی کرنا چاہیے, عمومی کرنا ہو تو مجمع میں کہو, لیکن کسی خاص فرد کو کہنا ہے تو سرن کہو. جیسے کہ بھائی کہنا کہ بھائی سبق میں آپ نیند نہ نکالے, ایک عمومی نصیحت, اور کسی خاص فرد کو کہنا ہو تو الگ سے ان کو تنہائی میں کان میں کہہ دیا جائے کہ صبح جی آپ سبق میں نیند نہ نکالا کرے. اس طریقے سے تو عمومی نصیحت میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر جہرن کر سکتے ہیں, لیکن فرد خاص کو اگر کہنا ہو تو سرن کہنا زیادہ بہتر ہے. نمبر تین, چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو مشورہ دے سکتا ہے. چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو, حضرت صاحب چھوٹے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے, مشورہ پیش کیا کہ حضور جوہیل کو بھی دو انعام. نمبر چار, ہر مشورہ قبول کرنا ضروری نہیں. حضور نے حضرت سعد کا مشورہ قبول نہیں فرمایا, ہر مشورہ قبول کرنا ضروری نہیں. نمبر پانچ, اگر مشورہ قبول نہ کرے تو عدم قبول کی وجہ بھی بتلا دینا چاہیے کہ میں نے جو آپ کا یہ مشورہ قبول نہیں کیا نا, اس کی وجہ یہ ہے, وجہ بھی بتلا دینی چاہیے تاکہ سامنے والے کے دل میں ذرا اطمینان ہو جائے کہ میرا مشورہ جو ہے اس وجہ سے قبول نہیں ہوا. نمبر چھ, مجمع میں اس طرح سوال مت کرو کہ جس سے بے ادبی اور گستاخی کا انداز پیدا ہو جاوے. مجمع میں کسی کو سوال کرنا ہو تو اس انداز سے سوال مت کرو کہ بے ادبی اور گستاخی کا انداز ہو جاوے. یہ سب چیزیں معلوم ہوئی اس طرز عمل کی وجہ سے. جب انہوں نے دوبارہ درخواست کی تو حضور نے کیا فرمایا, فقال او مسلما, دوسری مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلما کہہ دو نا, ظاہر پر تم فیصلہ کرو نا, باطن کے اوپر کیوں جاتے ہو. ثم غلبنی ما اعلم منه, پھر میں تھوڑی دیر میں چپ رہا اور پھر میرے اوپر غلبہ ہوا جو بات میں حضرت جوہیل کے لیے جانتا تھا. اب غلبے کی وجہ سے تیسری مرتبہ بھی کہہ رہے ہیں, تقاضا ہوا اور تیسری مرتبہ بھی کہہ رہے ہیں. فَأُتُلِ مَقَالَتِ, میں نے پھر سے میری بات پیش کی, میں نے پھر سے میری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. دیکھیے بار بار پیش کرو, تین مرتبہ درخواست کر لی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. معلوم ہوا کہ بعض موقع کے اوپر درخواست مقرر اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں. حضور نے نفس درخواست پر کوئی تمبی نہیں کی حضرت سعد کو, نفس درخواست پر کوئی تمبی نہیں فرمائی. یہ تقریر رسول بڑی دلیل. تین مرتبہ انہوں نے درخواست کی اور درخواست کی وجہ کیا غلبہ, کہ میرے اوپر غلبہ ہوتا تھا کہ بھائی جوہیل اتنے اچھے آدمی اور حضور دے کیوں نہیں رہے, ان کو کیوں ان کی طرف دھیان نہیں دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فَأُسْلِمَ قَالَتِي, اور آپ وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بھی وہ بات دہراتا اور حضور بھی وہی بات دہراتے. او مسلمان ہمیں کہتا ما لک عن فلان فوالله انی لا اراہ مؤمنا, تو حضور بس اتنا فرماتے او مسلمان, تو میں وہ بات دہراتا جو مجھے کہنی تھی, حضور وہ بات دہراتے جو آپ کو فرمانی. تین مرتبہ ہو گیا. اب یہاں ایک بات سمجھے, یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حدیث شریف کے ظاہری الفاظ سے تو معلوم ہوتا ہے غلب حال, مغلوب الحال. اور غلب حال ذرا سمجھو کس کو کہتے ہیں. بعض مرتبہ انسان کو ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے, بعض مرتبہ انسان کے اوپر کوئی خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے. اس وقت کچھ سوچتا بھی نہیں اور کچھ سمجھتا بھی نہیں. تو بعض مرتبہ انسان کے اوپر کوئی خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا, بعض مرتبہ کسی کے اوپر خشکی طاری ہوتی ہے, بعض مرتبہ جذبہ محبت طاری ہو جاتا ہے, بعض مرتبہ جذبہ غصہ طاری ہو جاتا ہے اور آدمی مغلوب الحال ہو جاتا ہے اور اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسے وقت کے اندر انسان جو کچھ کہتا ہے اور کرتا ہے وہ قابل ملامت بھی نہیں اور قابل تکلیف بھی نہیں, قابل ملامت بھی نہیں اور قابل تکلیف بھی نہیں. یعنی اس وقت کی بات پر کام پر ملامت بھی نہیں کرنے کی اور اس کی تکلیف بھی نہیں کرنے کی کہ تم تکلیف میں بعد میں تم بھی ایسا کرنے اور کہنے لگ جاؤ بھائی ان پر تو غلبہ حال ہوا تھا, تم پر کائی کا غلبہ حال ہو رہا ہے. تو تمہیں تکلیف بھی نہیں کرنے کی اور ملامت بھی نہیں کرنے کی. بعض صوفیاء کرام سے بعض اس طرح کے جملے منقول ہیں تو اس کو غلبہ حال ہی پر محمول کیا جائے گا کہ انہوں نے غلبہ حال میں وہ جملہ کہہ دیا تو اس پر نہ ملامت کرنے کی نہ اس کی تکلیف کرنے کی. نمبر دو, ان کو کچھ ایسا اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج میں مشغول ہے اس لیے میری بات پر دھیان نہیں ہو رہا ہے, انہما اس لیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں. کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں تو کہا انہما کی وجہ سے میری بات کی طرف دھیان نہیں جا رہا ہے. نمبر تین, درخواست, جیسے کہ بیٹا باپ سے بار بار درخواست کرے, بیٹا باپ سے کوئی چیز لینی ہو تو بار بار درخواست کرتا ہے, اسی طریقے سے یہاں بار بار درخواست ہو رہی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اس کے بعد سمجھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہ جملہ جب تین مرتبہ ہو چکا کہ حضرت سعد ایک ہی جملہ دے رہے ہیں اور حضور ایک ہی جواب دے رہے ہیں, تین بار ہو چکا تو اس کے اندر او میں چاروں احتمال آپ کو بتلا دیے, ایک توجہ بھی بتلا دی. مزید بات سمجھو, تردید والی او کو تردید کے معنی میں لے کر کے بھی خلاصہ سمجھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی تردید فرمائی کہ سعد تم کو مومن نہیں کہنا چاہیے تھا, مسلم کہنا چاہیے تھا, مومن کہنا نہیں چاہیے تھا بلکہ کیا کہنا چاہیے تھا, مسلم کہنا چاہیے تھا. گویا جو تم نے ان کو مومن کہا اس کو حضور نے رد فرما دیا اور یوں فرمایا کہ مسلم کہو. لیکن इस तौजी के ऊपर बाद लोगों ने इश्काल किया। वजह इश्काल की क्या कि ये तरदीद वाली तौजीह करे तो क्या होता है कि क्या हजरत जुएल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शक था? उनके ईमान के बारे में क्या हुजूर को कोई शक था कि इनके अंदर ईमान नहीं है या ईमान कमजोर है? ऐसा कोई शक था? हरगिज नहीं। दूसरी रिवायतों में हजरत जुहैल की बड़ी फजीलत आई है, बड़ी फजीलत आई हजरत जुहैल रज़ी अल्लाह तआला ने, लिहाजा उन रिवायत को सामने रख करके ये हम नहीं कह सकते कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुहैल रज़ी अल्लाह तआला ने के बारे में कोई शक था। एक और बात समझो, तीन मरतबा हजरत साथ कह रहे और तीनों मरतबा हुजूर औ मुस्लिमन फरमा रहे, तो इसमें हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हों को बात करने का सलीका बतलाना है, बात करने का सलीका बतलाना है कि साद किसी के मुतालिक इजहार राय करो ने तो कसम के साथ इतनी मौकद मत किया करो। सलीका कलाम का बतलाना चाहते हैं कि किसी के बारे में अगर कोई राय का इजहार करना हो तो कसम के साथ मौकद न करे बल्कि एहतियात से काम ले रहे और मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करे। इन्होंने तो कसम के साथ और लाम के साथ अपनी राय का इजहार कर लिया, तो क्या किसी के बारे में भी इतनी मौकद राय का इजहार मत करो। नंबर तीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुएल को दे नहीं रहे, सिफारिश हो रही फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुएल को नहीं दे रहे, तो हजरत साद के दिल में ये ख्याल आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके बारे में कोई शक है, शक जुएल के बारे में कोई शक है। काय का शक? कि इनके बारे में कोई राय अच्छी नहीं है, इसीलिए हुजूर नहीं दे रहे। हजरत साद ने सोचा कि मैं बार बार इनको अर्ज कर रहा हूँ और हुजूर दे नहीं रहे, उनकी तरफ तवज्जो नहीं फरमा रहे, तो हुजूर के कल्ब अतहर के अंदर इनके बारे में कोई शक है या कोई राय अच्छी नहीं है, ये हजरत साद को शक हो गया। और नबी के दिल में किसी उम्मती के बारे में शक गिरानी आ जावे तो उस उम्मती के लिए बड़ी हलाकत की बात है। नबी के दिल में किसी उम्मती के बारे में शक आ जावे, गिरानी आ जावे, तो वो उस उम्मती के लिए बहुत बड़ी हलाकत की बात है। इसीलिए खैर ख्वाही का तकाजा ये था कि हुजूर के कल्ब अतहर से गिरानी को दूर करने की कोशिश की जाए, हुजूर के कल्ब अतहर से गिरानी को इम्कानी हद तक दूर करने की कोशिश की जावे। और हजरत साद रजी अल्लाह ताला उन्होंने वो खैर ख्वाही का फरीजा अंजाम दिया कि हजरत साद को ये अंदेशा हुआ कि कहीं किसी ने हजरत जुएल की कोई शिकायत तो नहीं की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसकी वजह से हजरत जुएल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कुछ आ गया और उसकी वजह से हुजूर हजरत जुएल को नहीं दे रहे। तो चलो हुजूर के दिल में एक उम्मती के बारे में गिरानी आ गई तो वो उम्मती तो बेचारा हलाक हो जाएगा, अब खैर ख्वाही का तकाजा ये है कि मैं हुजूर के कल्बे अतहर से उस गिरानी को दूर कर दूं, इसीलिए वो बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं और मौकद दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि हुजूर के दिल से वो गिरानी दूर हो जावे हजरत जुएल के बारे में। देखो इससे क्या सीखने को मिला, किसी छोटे के बारे में बड़े के दिल में, किसी तालिब इल्म के बारे में किसी उस्ताद या मोतलिम साहब के दिल में कुछ गिरानी हो, कुछ नाराजगी हो, तो खैर ख्वाही का तकाजा ये है कि उसको दूर करने की कोशिश की जावे। نہ یہ کہ اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاوے. ایک طالب علم کے بارے کے اندر ایک استاد کے دل میں کے سبق میں سوتا رہتا ہے. اب استاد نے کسی موقع پر تذکرہ کیا تو وہ تو سوتا ہی رہتا ہے, تو آپ اور انگلی لگاؤ استاد, وہ تو فجر میں بھی اٹھتا ہی نہیں ہے. عام متن ایک رکعت اس کی جاتی ہے, اور انگلی بڑھائی جاتی ہے. یہ نہیں کہ گیلانی دور کرنے کی کوشش کرو. استاد وہ بےچارا عام متن رات ڈیڑھ دو بجے تک مطالعہ کرتا ہے, اسی لیے اس کو کبھی کبھار جھونکا آ جاتا ہے. آپ اس کی طرف سے اتنے ناراض نہ ہو. یہ ہے گرانی دور کرنے کی کوشش. اب یہ تو گرانی اور بڑھا رہا ہے. پیارے حضرت سبق کی کیا بات کرتے ہو, تو نماز تک میں گلی مارتا ہے, نماز میں بھی دیر سے آتا ہے, یہ گرانی بڑھائی. تو حضرت جعیل کے بارے میں کیا ہوا, حضرت سعد کو اندازہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کچھ کہا ہوگا اور حضور کے قلب اطہر کے اندر کچھ گیرانی ہو گئی, اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں تاکہ وہ گیرانی کیا ہو جاوے, دور ہو جاوے. اور یہی خیر خواہی کا تقاضا ہے. حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے یہ توجیہ کی اور مجھے یہ توجیہ بہت پسند آئی اس روایت کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سعد کا مشورہ قبول نہیں کیا تو اس کی وجہ بتلائی. دیکھو عجیب وجہ بتلائی. ثم قال, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا سعد انی لاعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار. میں کسی آدمی کو انعام ہدیہ تحفہ دیتا ہوں حالانکہ اس کا غیر مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں, حالانکہ اس کا علاوہ کا آدمی مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. کیا مطلب کہ میں نے دیا کسی کو تحفہ ہدیہ تو یہ میری محبت کی دلیل نہیں ہے کہ مجھے محبت ہے اسی لیے دیا. میں کسی کو دیتا ہوں تو دینا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے. بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیا اس کے ساتھ محبت کم ہے اور جس کو نہیں دیا اس کے ساتھ محبت زیادہ ہے. اس لیے کہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کو دے دے کر کے جو ہے خوش کرتا ہے, اور جس سے محبت ہوتی ہے ہوتے کہ یہ تو اپنا ہے ہی نہیں, نہیں دیں گے تو بھی اپنا ہی ہے, نہیں دیں گے تو بھی یہ اپنا ہی ہے. اور جس سے ابھی کچھ کمی ہے بھائی اس کو دو اس کو دو, تو کیا حضور کے فرمان کا حاصل ہوا کہ میرے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کے ساتھ زیادہ محبت ہے. بہت سی مرتبہ میں دیتا ہوں لیکن اس سے مجھے کم محبت ہوتی ہے, اور جس کو نہیں دیا اس کے ساتھ مجھے محبت کیسی ہوتی ہے, زیادہ محبت ہوتی ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ دنیا کے معاملے میں یہ معیار نہیں ہے کہ کسی کو کوئی دنیاوی چیز دی جائے تو اس کی وجہ سے اس کی دینی فضیلت ثابت ہو جائے. کوئی دنیاوی چیز دی جائے اس کی وجہ سے اس کی دینی فضیلت ثابت ہو جائے. پھر حضور نے وجہ بتلائی کہ میں نے جو ان کو دیا ہے اس بات سے ڈر اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں ڈال نہ دے رہے, یعنی کہ ان لوگوں کو جو میں نے دیا ہے انعامات وہ کیوں دیے, یہ سرداران قریش سے مجھے کوئی زیادہ محبت ہے اس کے لیے نہیں دیا, ابھی یہ نئے نئے ایمان لائے ہیں, ان کو اسلام کے اوپر جمانا مقصود ہے, اگر یہ اسلام کے اوپر نہیں جمیں گے بھاگ جائیں گے ایمان سے محروم ہو جائیں گے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو میں ابھی یہ نئے نئے ایمان لائے ہیں نا, ان کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان کی تالیف قلب ہو جائے, وہ اسلام پر جم جاوے اور اسلام پر مضبوط ہو جاوے. اگر میں ان کو نہیں جم دوں گا تو یہ اسلام پر جمیں گے نہیں, اسلام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے, اس لیے میں ان کو دے رہا ہوں. دیکھو حضور نے وضاحت فرما دی, نہ دینے کی وجہ, مشورہ قبول نہ کرنے کی وجہ بھی بتلا دی. اس لیے مسلم شریف کی روایت میں کچھ زائد الفاظ کیا ہے کہ ساتھ تم مجھ سے سفارش کر رہے ہو جویل کے بارے میں یا مجھ سے منازعات کر رہے ہو جویل کے بارے میں؟ جب بار بار کہا نہیں تو حضور نے یہ کہا ساتھ سفارش کرتے ہو کہ مجھ سے منازعات کر رہے ہو ان کے مانگنے کے اندر. اور اس جملے کا حاصل یہ ہوا, میں ادنا کو دیتا ہوں اعلیٰ کو دیتا نہیں ہوں, ادنا کو دیتا ہوں اعلیٰ کو دیتا نہیں ہوں. اللہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے بھائی, حد دنیا کی جن المؤمن و جنت الکافر, یہ بڑے عیش سے مزے سے آج سے زندگی گزارتے ہیں اور مسلمان کے اوپر جو ہے حد دنیا کی جن المؤمن دیکھ لو. اور ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ وہ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا ان کو زیادہ ڈانٹ پلائی ہوتی ہے, کہ ہم نے اپنے بعض بزرگوں کا طرز دیکھا کہ جس سے محبت زیادہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی بہت, ڈانٹ ڈپٹ ان کے یہاں محبت کامل کی علامت ہے, اور جس کو نہیں ڈانٹے تو سمجھنے کا کہ محبت کم اس کے ساتھ, اور جس کو برابر ڈانٹ پڑتی رہے تو سمجھنے کا کہ ان سے محبت زیادہ ہے. ایسے ہم نے بزرگانے دین دیکھے. اب یہ ہو گئی حدیث شریف مکمل. اب امام بخاری آگے کیا فرماتے ہیں, وَرَوَاهُ يُونُسُ, یونس ابن یزید الایلی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے, عبد الرحمن ابن عمر زہری نے کتاب الایمان میں ان کی روایت لی ہے, صالح ابن کیسان نے بھی اس کو نقل کیا ہے کتاب الزکات میں ان کی روایت ہے, معمر ابن راشد البصری نے بھی یہ روایت نقل کی ہے, امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہے, الفاظ ذکر نہیں کیے, اور امام زہری رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے محمد ابن عبداللہ ابن مسلم ابن عبداللہ نے بھی روایت نقل کی ہے, لیکن امام مسلم نے کتاب الایمان اور زکات میں ان سے روایت نقل کی ہے امام زہری سے. یہ سب حوالے ہو گئے کہ کہاں کہاں اس طرح کی روایت کے مطابقات موجود ہیں.